الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن العامش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى الزجارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. انہوں نے آج عنوان قائم کیا ہے باب نداء خاف السلطان. پچھلے کے ابواب سے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان دعاؤں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو حاکم کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا اندیشہ ہو تو اس سے حفاظت کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے. انہوں نے اس سلسلے میں تین روایتیں پیش کی ہیں. ویسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں آتی ہے اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے علامہ سیوطی کی جمع الجوامع اور ابن عساکر کی تاریخ کے حوالے سے جو الفاظ اور کلمات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے آئے ہیں ان کو ایک مستقل رسالے میں فارسی زبان میں شرح دعائے انس کے نام سے ترتیب دیا ہے اور اس پورے رسالے کا حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ بھی کیا ہے اردو کے اندر. آج کل یہ دعا بہت سے لوگ چھپوا کر کے شائع بھی کر رہے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف دعائیں مختلف الفاظ اور کلمات کے اندر آئی ہیں روایتوں میں. کوئی بھی ایک دعا آدمی اختیار کر لے وہ مقصد کے لیے کافی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر آدمی دعا کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی الفاظ سوچے اور مانگے اس کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جن کلمات کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے، ان کو اختیار کرنا یہ زیادہ باعث برکت بھی ہے اور مؤثر اور بارآور بھی ہے. اس لیے اس قسم کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ضرور آدمی یاد کر لے اور اس کو صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کرے. حضرت انس والی دعا جس کا میں نے حوالہ ابھی دیا تھا، حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے اس کی شرح لکھ کر تاکید کی ہے کہ اس کو پڑھنے کا ہر مومن اہتمام کرے. خاص کر کے اس زمانے میں جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور دوسرے جو حالات ہیں دور حاضر کے ان حالات کی وجہ سے اس قسم کی صورتیں بہت ساری پیش آتی ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آدمی نے اس کا معمول بنا رکھا ہے تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ حرز ہے، آپ کی طرف سے گویا اپنی امت کو یہ چیز عطا کی گئی ہے، اس کا اہتمام باعث خیر و برکت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا ہمارے یہاں صورت میں بھی بہت سے احباب نے چھپوائی ہے، ملتی ہے، چھوٹی سائز پر بھی ہے. اگر یہ جو دعائیں ابھی آئیں گی ان کے الفاظ بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں، بہرحال اس کو جیب میں رکھ لیں، موقع پر پڑھ لیں. اس میں واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حجاج ابن یوسف یہ بڑا ظالم و جابر حکمران تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو ظلمن قتل کیا ہے. تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران حجاج کے سامنے اس کے گھوڑے جو تھے استبل کے وہ پیش کیے گئے، گزارے گئے. بولنے کے معاملے میں بھی وہ غیر محتاط تھا. اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسے شاندار گھوڑے کبھی تمہارے آقا کے پاس تم نے دیکھے؟ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف تھا. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور 10 سال تک جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے. پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں، حضرت انس کی والدہ کے انتقال کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا، اور حضرت انس انہی کی پرورش میں تھے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ ایسا ہو چھوٹا جو گھر کے کام کاج کر دیا کرے، کوئی چیز لانی ہو، منگوانی ہو، کوئی کام ہو چھوٹا موٹا، تو آپ لے آئے. قرآن کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، پیش کیا کہ یہ کہ آپ کی یہ خدمت کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا. ویسے جہاں شمائل کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ گرفت نہیں فرمائی کہ کیوں نہیں کیا، کوئی کر لیا تو کہا کیوں کیا. تو بہرحال ان کے لیے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا بھی کرائی تھی. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ابواب قائم کر کے اس دعا کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ حاضر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یا آپ کے خادم انس ان کے لیے آپ برکت کی دعا کر دیجیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں ان کے مال میں ان کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائی. اسی کا نتیجہ تھا کہ تقریباً 100 سال کی عمر پائی, اولاد بھی ان کی سلبی اولاد جو ہے وہ یعنی براہ راست ان سے پیدا شدہ, ایک تو بالواسطہ ہوتی ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں, تو سلبی اولاد تقریباً 100 جس میں سے جو ہے 80 سے اوپر مذکر اولاد تھی. اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی, ان کے باغات میں پھل 2 مرتبہ آتے تھے سال, اور ان کے باغ میں ایک پھول تھا جس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. تو بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. تو ایک مرتبہ یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور حجاج نے اس طرح اس کے پاس اس کے سامنے جب گھوڑے گزارے گئے تو اس نے یہ بات کہی ان سے, کبھی تم نے اپنے آقا کے یہاں ایسے گھوڑے دیکھے ہیں ایسا ساز و سامان؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب میں فرمایا کہ میرے آقا کے پاس سے تو اس سے بھی بڑھ کر بہت ساری چیزیں تھیں, یہ انہوں نے فرمایا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھوڑے جو ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ گھوڑا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے پالتا ہے, تو اس پر تو وہ گھوڑا لید کرے گا, پیشاب کرے گا, پانی پیے گا, چلے گا, چرے گا, جو کرے گا اس پر اس کو ہر چیز پر ثواب, اس کی لید پر بھی ثواب ہے, اس کی پیشاب پر بھی ثواب ہے, وہ اس کے لیے نیکی ہی نیکی ہے. دوسری قسم گھوڑے کی وہ ہے جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے, بھائی آدمی کو کبھی سواری کے لیے ضرورت پیش آتی ہے اور کام کاج ہوتے ہیں, تو اپنے ضرورت اور کام کے لیے اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے تو اس میں نہ تو اس کے اوپر کوئی بوجھ ہے, گناہ ہے, نہ کوئی ثواب, سر بسر ہے معاملہ. اور تیسری قسم وہ جو آدمی گھوڑے لوگوں کے سامنے جو ہے ریا اور نمود کے لیے, فخر کے لیے, اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں اتنی سواریاں ہیں پالتا ہے, تو وہ اس کے لیے وبال ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت اور یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل فرما کر فرمایا کہ تیرے گھوڑے اسی تیسری قسم میں سے. یہ سن کر حجاج کو بڑا تیش آیا, بہت غصے میں آ گیا, کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نہ ہوتے اور امیر المومنین, اصل تو امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کی طرف سے ایک مرتبہ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ گستاخی کا معاملہ کیا تھا, تو حجاج جو ہے امیر المومنین سے بہت ڈرتا تھا. اس نے بڑا سخت خط لکھا عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کے نام کہ ان کے معاملے میں ذرا برابر آئندہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں پہنچنی چاہیے. کہا امیر المومنین نے چونکہ تمہارے ساتھ رعایت کی اور جو ہے نرمی کی تاکید کی ہے اس لیے, ورنہ تو میں ابھی تم کو سزا دیتا. اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وہ دعا سکھلائی اور آپ کی اس دعا کے جو کلمات ہیں ان کی حفاظت میں میں ہر وقت رہتا ہوں, میرا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اس پر حجاج نے نرم ہو کر کے کہا کہ وہ دعا کیا ہے؟ کہا تم اس کے اہل نہیں ہو, میں تم کو نہیں بتاؤں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں بتایا. بعد میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواص میں سے ہیں, تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ نے ایک دعا جو جس کے متعلق آپ نے حجاج کے سامنے یہ تذکرہ کیا تھا اور حجاج کی درخواست پر بھی آپ نے وہ بتلائی نہیں تھی اس کو, آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, آپ مجھے بتلا دیں. کہا ہاں تم اس کے اہل ہو, میں تم کو بتلاتا ہوں. اور پھر وہ کلمات انہوں نے بتلائے. تو بہرحال میں تو یہ بتلا رہا تھا کہ چونکہ وہ دعا ہمارے یہاں کثرت سے ملتی ہے چھپی ہوئی, تو حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ نے بھی جو خاص کر کے دین کے کام کرنے والے جو احباب ہیں کسی بھی لائن کے اور دوسرے بھی, بہرحال اپنی حفاظت کے لیے صبح اور شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور دعائیں بھی جو ہیں یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعا پیش کر رہے ہیں. حضرت یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان علی احدکم امام یخاف تغت رسہ, کہ اگر کسی آدمی پر کوئی حکمران ایسا ہے کہ جس کی طرف سے زیادتی کا اس کو اندیشہ ہے کہ وہ ظلم کرے گا میرے ساتھ اور جو ہے تکبر سے اور ناراضگی سے پیش آئے گا, او ظلم ہو یا اس کی طرف سے اس کو ظلم کا اندیشہ ہے, کوئی بھی حاکم ہو اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کو خطرہ یہ ہے کہیں میں اس کی ظلم اور زیادتی کا نشانہ نہ بنوں, تو ایسے وقت اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم, اے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے, کلی جار من فلان ابن فلان و احزابہ من خلائقہ, کہ اللہ تیری مخلوق میں سے فلان ابن فلان اس حاکم کا نام اور اس کا جو لاؤ لشکر ہے اس کے معاونین اور مددگار ہیں ان کے شر سے تو میری حفاظت فرما, تو مجھے پناہ میں لے لے اپنی, اس بات سے ان یفرط علی احد منہم ان میں کا کوئی میرے اوپر کوئی زیادتی کر لے اس سے تو میری حفاظت فرما, او یتغا یا میرے ساتھ سرکشی سے اور ظلم سے پیش آوے, از جارو کا اے اللہ جو آدمی تیری پناہ حاصل کرتا ہے وہ تو بڑی قوت حاصل کر لیتا ہے, تیری پناہ چاہنے والا جار سے مراد مستجیر, تیری پناہ میں آنے والا بڑا قوی ہو جاتا ہے, وجل ثناؤ کا اور تیری حمد و ثنا بڑی عظمت والی ہے, ولا الہ الا انت تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. تو بہرحال ان کلمات کا حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل تو ان کلمات کے مضامین کا استحضار دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو, اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے دل میں بٹھا کر کے اس مخلوق کی جو ہے کمزوری اور بے بسی کا تصور ہو اور اس کے ساتھ یہ دعا کرے تو انشاءاللہ وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہی دعا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, یہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی گئی ہے, لیکن مرفوعاً بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت طبرانی کے اندر نقل کی گئی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا یونس عن المنہال ابن عمر قال حدثني سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانہم قال اذا اعطیت سلطانا مہیبا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے حکمران کے پاس جو ہیبت ناک ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں پہنچو, تخاف ان یستو بک اور تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ تم پر زیادتی کرے گا اور ظلم سے پیش آئے گا, فقل تو کہا اس وقت یہ دعا پڑھو اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا, اللہ تعالی بڑا ہے اپنی ساری مخلوق سے, اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ قوت والا ہے, اللہ اعز مما خاف و احذر اور میں جس چیز کا خطرہ اور ڈر محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے زیادہ قوت والا ہے, واعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, الممسک السماوات السبع ان یقان علی الارض الا باذنہ, جو ساتوں آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر گرے, اللہ کے حکم سے یا آسمان گویا رکے ہوئے ہیں ورنہ زمین پر گر سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو, میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من شر عبد کا فلان, تیرے اے اللہ تیرے فلانے بندے کے شر سے, وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس سے اور اس کا جو لشکر ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں اس کے ماتحت اور اس کے مددگار جتنے بھی ہیں پورا اس کی اطاعت چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے. یہ حکمران ویسے جیسا کہ سنا ہے بزرگوں سے کہ یہ جنوں کا جو یہ ہے جنوں کی جماعت وہ بھی جو ہے تقویت میں رہتی. اگر جو ہے ظالم اور کافر حکمران ہیں تو جو کافر اور شریر جن ہوتے ہیں وہ اس کی مدد میں رہتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ نیک اور صالح ہیں مومن ہیں تو مومنین جن کی مدد میں رہتے ہیں. اللہم کن لی جارا من شرہم, اے اللہ تو میرے لیے پناہ بن جا ان کے شر سے. جل ثناؤ کا, تیری حمد و ثنا بڑی عظمت والی ہے. وعز جاروں کا, اور تیری پناہ حاصل کرنے والا بڑا قوی ہو جاتا ہے. وہ تبارک اسموں کا, اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے. ولا الہ غیروں کا, اور تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. ثلاث مرات اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا سکین بن عبد العزیز بن قیس قال اخبرنی ابی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم حدثہ قال من نزل به هم او غم او کرب او خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجیب لهم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی فکرہ سوار ہوا, ہم کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پیش آنے والی کسی مصیبت کی وجہ سے دل میں بے چینی کا پیدا ہونا, اس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں. اور غم گھٹک, یعنی جو حالات جن حالات سے وہ گزر رہا ہے ان حالات کی وجہ سے قلب میں جو گھٹن کی کیفیت ہوتی ہے اس کو عربی میں غم سے تعبیر کرتے ہیں, اردو والا غم نہیں. او کرم, یا تکلیف بیماری ہے جسمانی یا ایسی ذہنی وغیرہ. او خاف من سلطان, یا اس کو کسی حکمران کی طرف سے کوئی بھی بڑا اوپر والا نیچے والا کوئی خطرہ اور اندیشہ ہے. فدعا بهؤلاء, اگر وہ آنے والے کلمات سے دعا کرے گا تو استجیب لہو, اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہاں کلمات اسألک بلا الہ الا انت رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس کلمے کے واسطے سے, لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو ہی ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک ہے. واسألک بلا الہ الا انت, اور میں تجھ سے تیرے اسی کلمے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. رب السماوات السبع ورب العرش کریم, کہ تو ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش کریم کا مالک ہے. واسألک بلا الہ الا انت رب السماوات السبع والاردین السبع وما فیہن, اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اسی تیرے اس کلمے کے واسطے سے, یعنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا تو مالک اور جو کچھ بھی ان میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. پہلے یہ کلمات کا ہے, ثم صل اللہ حاجتک, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اس کی وہ دعا قبول ہو. باب ما یدخر للداعی من الاجر والثواب, دعا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر جو لکھا جاتا ہے اور محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن اسامہ عن علی بن علی قال سمیت ابا المتوکل ناجیا قال قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا بقطیت رحم الا اعطاه احدى ثلاث, اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يدفع عنه من السوء مثله. قال اذا نكسر, قال الله اكثر. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا کے معاملے میں اصول بتلا دیا. دعا جیسا کہ آگے کے ابواب میں بھی آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا اونچا مقام ہے. آج ہمارے اس زمانے میں اس دعا کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دعا کے ذریعے سے بندے کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بڑی تاکید فرمائی، بلکہ دن رات کے مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف اعمال کے اندر موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی. گویا یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. دعائیں، کچھ دعائیں وہ ہیں بطور ذکر پڑھی جاتی ہیں، جیسے آپ قضاء حاجت کے لیے پڑھیں گے ہے دعا، لیکن وہ ایک ذکر کے طور پر ہے. اور بعض دعائیں حاجت مانگنے ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں. تو بہرحال اپنی حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا، پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں، اس زمانے میں عام طور پر جو مزاج ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے اور حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے جو مادی تدبیریں ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. کوئی معاملہ پیش آیا فلاں، تو اس کا کون پہچان والا ہے، اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے فلانے کا، اس کے پاس جائیں گے، اس کے ملیں گے پھر یہ، اور اس کے لیے ہم جتنی بھی تدبیریں ظاہری اعتبار سے کر سکتے ہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں بلکہ کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر تدبیر میں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، کہ تاثیر ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے حکم سے. ہم ہزار تدبیریں کر لیں اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ کام ہونے والا نہیں، اور کوئی تدبیر نہ کریں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو منظور ہے تو وہ کام ہو جائے گا. اس لیے اصل چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو ضرورت اس کی تھی کہ ہماری پہلی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جہاں ظاہری کاموں کے اندر دنیاوی اسباب کا اہتمام فرماتے تھے، وہاں دعا کی طرف بھی خاص طور پر اہتمام ہوتا تھا آپ کا. غزوہ بدر کے موقع پر دیکھ لیجئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں اتارا، صف بندی کرائی، اور اسی موقع پر آپ جو ہیں اس جھونپڑے میں جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف گریہ و زاری، رجوع اور انابت میں مشغول ہیں، اور بڑی بے کلی کے ساتھ. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر دیکھ کر بے چینی سی آ گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی. تمہارا اسی طرح اور کعب ابن اشرف کے قتل کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ، پانچ صحابہ کی جماعت بھیجی تھی. روایتوں میں ہے کہ وہ گئے وہاں سے لے کر نبی کریم، وہ واپس آئے رات کے آخری حصے میں، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے پر تشریف فرما رہے اور دعا میں مشغول رہے. اس زمانے میں جو عام مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا سارا اعتماد اور بھروسہ جو ہے تدبیر، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. ویسے بھی ان تدبیروں کے سلسلے میں شریعت کا حکم تو یہی ہے، ان تدبیروں کو انجام دیتے ہوئے دل میں اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، تب ہی ان تدبیروں کو اختیار کرنے کی بھی اجازت. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بیمار کا علاج معالجہ، خطب فقہ میں عالمگیری میں لکھا ہے کہ علاج کرانے کے ساتھ دل میں یہ ہو کہ شفا اللہ، اگر یہ نہیں ہے آپ کا دھیان یہ کہ شفا اسی دوا ہی سے ملے گی، تو علاج کرانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بہرحال ہر کام میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کئی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر ہماری صلاحیتیں، ہماری کوششیں خالی ظاہری تدبیروں میں خرچ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس طرح دھیان دینا چاہیے، رجوع اور انابت ہونی چاہیے اور متوجہ ہونا چاہیے، وہ ہو پاتا نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص. اب یہ دعا کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلا دیا. بہت سے لوگ دعا کے معاملے میں یہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری کوتاہی ہماری طرف سے دعا کے معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے خدمت میں دعا کی درخواست کرنے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، خود دعا مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہے، دعا دوسرے سے دعا کی درخواست کی جائے گی اور ثابت ہے روایتوں سے. لیکن عام طور پر ہم اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو براہ راست ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے, میری کہاں دعا قبول ہوتی, یہ کہنا کیا مطلب. اللہ تعالیٰ تو شیطان کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں, اور وہ بھی عین اس وقت کہ جس وقت تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں, اپنی بارگاہ سے مردود کر رہے ہیں, عین اس وقت تو وہ کہہ رہا ہے رب انزلنی الی یوم یبعثون, اور دعا بھی کیسی زبردست مانگی ہے, اتنا بڑا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے فوراً منظور کر لیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی کوتاہی ہے کہ بعض لوگ یہ تو کرتے ہیں دوسروں سے کہیں گے لیکن خود اہتمام اصل تو ایک ہمیں متوجہ کہ ہمیں اللہ کی طرف. اور دعا کے سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ دعا خود عبادت ہے قرآن میں بھی اور حدیث کہتی ہے الدعاء هي العبادة الدعاء مخ العبادة, کہ دعا جو ہے وہی عبادت. یعنی عبادت کی حقیقت کیا ہے, آدمی کا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تضرع و زاری, اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرنا اظہار, وہ عبادت کے ذریعے جس طرح ہوتا ہے یہ چیز پورے طور پر علی وجہ کمال دعا کے اندر ہوتی ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا اہتمام باقاعدہ. اب میں جیسا پہلے ہی کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت جو ہے کم سے کم 10 منٹ وہاں جہاں مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو اور جو مسنون دعاؤں کے وظیفے وہ ہوں وہیں ایک الگ سے 10 منٹ فارغ کر کے اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے, اپنے جو اہل خاندان ہیں اعزاء اقارب ان کی, اپنے دوست اور احباب, امت مسلمہ کی روزمرہ کے جو حالات ہیں یہ, ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام ہو تو اس سے بڑی برکات ہے. اب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما من مسلم یدعو, کہ جو مسلمان دعا کرتا ہے لیس باسم ولا بقطعت رحم بشرطے کہ اس کی وہ دعا کسی گناہ کے کام کے لیے نہ ہو, یا قطع رحمی رشتہ داری ختم کرنے کی, یعنی ایسی کوئی بات نہ مانگ رہا ہو جس سے رشتہ داری کے حقوق ضائع ہوتے ہیں, تو الا آتا ہو احدا ثلاثہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک بات اس کو عطا فرماتے ہیں, اما یعجل لہ دعوتہ, یا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی اس دعا کے اثر کو ظاہر, جو چیز مانگی وہ دے دیتے ہیں, اس میں بھی ضروری نہیں کہ اسی دن مل جائے. جیسے دیکھو قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی, ربنا اطمئن قلوبنا واشدد قلوبهم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب قد اجیبت دعوتهم, لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. تو یہ دعا کا قبولیت کا مطلب یہ, ہم تو یہ ابھی دعا مانگے ہیں صبح کو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. یہ دین کے معاملے میں یہ بات ہے, دنیا کے معاملے میں ہماری سمجھ بہت کام کرتی ہے. ایک آدمی جو ہے تجارت کے لیے بیٹھا ہو, جو کوئی کیبن لے کر کے بیٹھا, تو وہ پہلے ہی دن کیا وہ سوچ لے گا کہ میں لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاؤں گا؟ نہیں, وہ کہ نہیں دیکھیے ایک دم تھوڑا ہوگا, یہ تو دھیرے دھیرے اس میں ترقی ہوگی, پھر چھوٹی موٹی دکان ہم لیں گے, اس کے بعد پھر بڑی دکان ہوگی, پھر اس کا بڑا یہ ہوگا, پھر ہم فیکٹری ڈالیں گے, وہاں ساری چیزیں سمجھ میں آتی, لیکن دین کے معاملے میں یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں. اب گویا بس ابھی کرو صبح کو جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. یہ نہیں, جو طریقہ شریعت نے بتلایا وہ تعلیمات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا, وہ کل ہی ظاہر ہونا ضروری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جو مناسب وقت. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے فضائل رمضان کے اندر کہ ہم لوگ اپنی ناسمجھی اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے کام کی ہوتی یا مضر ہوتی. جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے ابا کو یوں کہے کہ مجھے جو ہے رائفل لا دو, ابا کہا ٹھیک ہے لا دیں گے, کب لا دے گا؟ کل لا دے گا؟ نہیں, بڑا ہوگا اور اس کی چلانے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اس کو وہ لائق سمجھا جائے گا تو مجھے فلانی چیز تو کار لا دو. ابھی پانچ سال کا بچہ ہے کہ مجھے کار دلا دو, کیا کہے گا آپ؟ ابا کے پاس ہے لیکن کہا دیں گے, دیں گے یہ کہہ لیا, منظور کر لی درخواست, لیکن وہ آج نہیں ملے گی. وہ جب اس لائق ہوگا کار کے استعمال کرنے کے تب ملے گی. تو اسی طریقے سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے منظور ہو جاتا ہے, لیکن اس کا ایک وقت ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. تو بہرحال یا تو یہ ہوگا وَإِمَّا یا پھر اس دعا کی وجہ سے وہ جو چیز مانگی وہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے ثواب کو آخرت کے اندر اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ خلق و قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے, فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا, تو نے دعا کی تھی؟ ہاں باری تعالیٰ کی تھی. پھر باری تعالیٰ گنوائیں گے, دیکھ تو نے فلانی دعا کی تھی نا, اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوا, فلانی دعا کی تھی اس کا اثر تجھے نظر نہیں آیا, لیکن اس کا میں نے یہ ثواب. اس طرح ہر دعا, جتنی دعائیں پوری زندگی میں کی ہیں وہ سب بتا کر کے بتایا جائے گا. تو اس وقت حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت وہ آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, سب کا یہاں ثواب ملتا. اور مسلح, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی کوئی مصیبت تھی, وہ چیز جو مانگی وہ تو نہیں ملی لیکن کوئی اسی مصیبت کی چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس کو ٹلا دیا, دور کر دیا. تو جب حضور مطلب یہ کہ کوئی دعا خالی جاتی نہیں ہے, کہنے کا حاصل یہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گویا تمہاری کوئی دعا ضائع اور خالی جانے والی نہیں ہے, تو صحابہ نے عرض کیا اذن نکسرو, تب تو ہم تو خوب دعا کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا اللہ اکثر, اللہ تعالیٰ بھی خوب دے گا, وہاں اس کے خزانے میں کون سی کمی. اللہ تعالیٰ ہمارا بچہ اسکول کی پڑھائی سے تھوڑا ویک ہے اور ٹیوشن کے ٹائم ایکسسٹ نہیں ہونے ہونے کی وجہ سے کیا ہم مدرسہ کے استاد کو گھر پہ پڑھانے کے لیے بلا سکتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے, یہ طریقہ مناسب نہیں. یہی کہ آپ بھیجیں وہاں اپنے بچوں کو ان کے پاس.
سوال نہیں سنا
یعنی استاد کو ٹیوشن کے تو بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے کے لیے اپنے گھر استاد کو بلانا ٹیوشن کے تو. حضرت کے ملفوظات میں حضرت نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ شرعی جواز اور عدم جواز سے بحث نہیں, لیکن یہ چیز مناسب نہیں اہل علم کے لیے بھی اور وہ ان کے لیے بچے کے لیے بھی. بچہ کیا سمجھے گا, اس کو تابع سمجھے گا. اگر کسی کی داڑھی بڑی ہو پھر بھی وہ گلے کی طرف دبا کر رکھے تو اس کا کیا ہوگا؟ ایسا تو کوئی آیا نہیں کہ داڑھی بڑی ہو تو اس کو پھر پھیلا کر کے رکھے, جس طرح اس کو سہولت ہو. یہ کوئی سوال ہے؟ یعنی کسی کی حیات کے متعلق بھی ہم پیچھے پڑیں, یہ خود یہ مزاج صحیح نہیں. وہ ٹوپی ایسی کیوں رکھتا ہے, وہ کرتا اس کا ایسا کیوں ہے, اس کی داڑھی اس طرح اندر کو جو گئی ہوئی کیوں ہے, باہر کو نکلی ہوئی کیوں ہے, یہ کیا, یہ فضول بات ہے. شریعت اس کو پسند, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو ظاہری حیات ہے اس میں بھی جو شریع اعتبار سے کوئی ناجائز کام نہیں اس میں بھی آپ کو اشکالات ہوتے رہتے ہیں. یہ مزاج آدمی کو دینی اعتبار سے فاسد کر دیتا ہے. اپنے آپ کو ان لغویات سے بچاؤ, اپنی ذات میں ہمارے لیے کیا کمی ہے, ہم اپنے حالات کو بار بار دیکھتے رہیں, اس میں جو اصلاح کی ضرورت کرتے رہیں. باقی اس طرح فلانا ایسا کرتا ہے, فلانا کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو آپ سلیقے سے اس کو بتا سکتے, بتا دیجیے, لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی ایسی نہیں. یہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میں جبہ پہنتا ہوں, بعض عالموں نے مجھ سے کہا کہ یہ یہودیوں کا لباس ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سنت شریعت کی روشنی میں اور وہ جو جنہوں نے کہا ہے پہلے ان سے دلیل لاؤ, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. سمورن شربت پیوائے, یہ تو بدعت ہے. اس کو جو ہے قبل بدعت آپ پیئیں گے تو گویا آپ اس کی ترویج میں مدد کر رہے ہیں. تو جس کا بنانا درست نہیں کرنا تو اس طرح اس کو استعمال کرنا. یعنی جے رستہ ماں مٹکا مکیلا کتنا تھی پانی پیوائے, اس کے اندر بھی یہی کہ اگر آپ اس آپ کے اس طرح کرنے سے اس کو فروغ ملتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت. یعنی روزہ نہیں فضیلت, ہاں یہ عاشورہ یعنی دسویں محرم کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت ہے, اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے عرفہ کا روزہ ہے نویں ذی کا, اس سے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. البتہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اکیلا نہ رکھے, اس کے پیچھے یا آگے ایک دو یا نویں کا ساتھ میں رکھ لے یا دسویں کا رکھ لے, یہ مناسب ہے. ہم مجھے بتائیں کب ہے چاند ہے
جمعرات
کو. اگر کسی آدمی نے پانچ یا چھ مرتبہ قسم کھائی تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر اگر جھوٹ بولا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو چھ مرتبہ کھائیے تو چھ کفارے واجب ہوں گے. بلکہ قسم کھانے بھی عربی میں لکھا ہے کہ واللہ والعلیم والحکیم, واو کے ساتھ لایا تین مرتبہ, تو یہ تین قسم کے حکم میں اور تین کفارے واجب ہوں گے. یہاں تو الگ الگ مرتبہ کھائی ہے تو چھ مرتبہ قسم کھائی اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو وہ چھ قسمیں ٹوٹی, اس کے چھ کفارے اس کو دینے پڑیں گے. ایسا سننے میں آیا ہے کہ حکیم اور یونانی دوا کے اندر افین کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی آپ پہلے بات تحقیق سے بات معلوم کر لیجیے کہ کیا ہے کون سی دوا میں. ہر حکیم اور ہر یونانی دوا کے اندر افین, یہ تو غلط. جو لوگ یونانی طریقے علاج سے واقف ہیں وہ اس کی تردید کریں گے. اس لیے یہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا 70% کاروبار سود کا ہے, دیگر 30% کاروبار جائز ہے. ایسے ابھی کوئی انگریزی میں لکھا ہے میں نہیں جانتا بھائی, اس میں نوکری کرنا جائز ہے. بہرحال بینک کی نوکری جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے لینے والے پر, دینے والے کے اوپر, اس کا رقعہ لکھنے والے پر, اس کی گواہی دینے والے پر, سب پر اللہ کی لانا ہے. تو یہ جو ہے حرام کام میں یہ ہوئی تو یہ ملازمت, یہ جو ہے معاملہ درست نہیں. دنیا سے بے رغبتی سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا تعلق اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو. خلاص, یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور جو ہے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کاروبار یا کوئی نوکری ہو کہ نہیں کرو. بس جیسے ہمارے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بھائی جیسے کشتی ہوتی ہے نا, تو کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں, لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی. تو ایسے دنیا جو ہے دنیا ضرورتوں کے بقدر شریعت کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے کما کر حلال طریقے سے جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے جو پانچ چیزوں کا سوال کیا جائے گا اس میں انمالی ہی مینا اینا اکتسب ہوا فیما انفقا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اس لیے یہ ہے, باقی اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہاتھی نہ لگائے, تو ضرورت اللہ تعالیٰ نے الدنیا کلوہا متا, متا یعنی ایسی چیز جس کے بغیر کام چلتا نہ ہو, لیکن ہے بے قیمت. بے قیمت کا مطلب یہ ہے اس کی کوئی بڑی وقعت نہیں. ہمارے حضرت قصہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ لغت کے یہ ہیں اسمعی ہیں, اسمعی ایک وہ کہتے ہیں کہ مجھے تین الفاظ کی تحقیق مطلوب تھی, ایک تو لفظ متاع, دوسرا جو ہے رقیم, اور تیسرا تبارک. تو کہا میں دیہاتوں میں گیا تو دیکھا ایک خیمے کے پاس جو ہے ایک بچہ ہے اور وہ خیمے والے یعنی اس کے ماں باپ کہیں ضرورت سے گئے ہوں گے. اتنے میں کتا آیا, کتے نے آ کر کے وہاں وہ جو کپڑا ہوتا ہے نا صافی جس کو ہم کہتے ہیں مہوتو گجراتی میں, وہ یہ پتیلی وغیرہ چولہے پر سے اتارنے یہ کرنے کے لیے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ تھا, وہ کتے نے منہ میں دبایا اور جا کر کے آسام قلعہ, پہاڑی قلعہ تھا, اوپر جا کر پاؤں پھیلا کر کے ایک دم بیٹھ گیا. کہا اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ماں باپ آئے تو بچے نے کہا جار رقیم اخذ المتا و تبارک الجبل, تینوں الفاظ کے معنی ہوتے. رقیم یعنی کتا آیا اور وہ متا وہی کپڑا. تو یہ کپڑا جو ہے اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے بغیر کام چلتا نہیں. تو ایسا مطلب دنیا کو قرآن میں حدیث میں متا کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. بے رغبتی کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ یہ دنیا آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ڈالنے کا ذریعہ نہ بنے بس. اور اس سلسلے میں جو حقوق ہے وہ ادا کیے. عورت کا اپنے بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا, تو اگر بہنوئی محرم نہیں ہے حائز نہیں. رکوع کا سنت طریقہ کیا ہے, پورے پر سیدھے رکھنا یا انگلی سے گھٹنے تک سیدھا پھر اوپر تک, آدمی اپنی سہولت. رکوع کے سلسلے میں ٹانگیں کس طرح, یہ نہیں, یہ ہے کمر آدمی کی سیدھی ہو, اس کا سر اور جو ہے پچھلا حصہ یا برابر ہو اور کمر بھی سیدھی ہو. باقی بعض مرتبہ ٹانگوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے بعضوں کے قد اور اس کی وجہ سے وہ بالکل سیدھی ہو یہ ضروری نہیں ہے, قوس کی شکل بننی چاہیے. نذیر بھائی کی طبیعت خراب ہے دو دن سے آئی سی یو میں, دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف الميعاد ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری ہمارے والدین ہمارے والدین اساتذہ دوست و احباب محسنین و مخلصین و مجیدین اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا تو ان سے دعاؤں کی توقع رمود رکھے ہوئے ہیں تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے دوسرے بڑے ادارے کے مشکلات کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو حسنات کو بدل فرما ایسا تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاش تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تمام رسائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق کے متعین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے دل کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوا ذکر و دوا میں طاعت کے ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام اہل تعلق کو صحت قوت عافیت سلامتی کی آخرت کی بلائی سے آباد فرما ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیر سے حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستی گھر نہ بنا ہماری روٹیوں میں برکت و خوشی عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو قلوب میں نافیا ہمارے سارے اخلاق فاضلات سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و رفتار برے آداب و اقبال کی صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اللہ کو اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں میں دور فرما حاجت مندوں کی حاجت میں پوری فرما قیدبان میں محفوظوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما اس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اسے نجات عطا فرما اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اے اللہ ان کو قبول فرما اس طرح اس کے سینے کو قرآن کے الفاظ سے تم نے مزین فرمایا اے اللہ اسی طرح قرآن نور و معرفت سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما قرآن اخلاق فاضلہ سے اس کو مزین فرما دن اور رات میں مختلف اوقات میں اے اللہ کثرت سے قرآن کی طلب قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو آئے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان والوں کو اس بچے اور اس کے والدین اہل خاندان اساتذہ اور بچوں کے حق میں پورا فرما انہوں نے بھی اپنے اولادوں کو اے اللہ حفظ کے لیے رکھا ہے نہایت عافیت سہولت اور کامیابی کے ساتھ ان کی حفظ کی تکمیل فرما جہاں جہاں بھی یہ سلسلے جاری ہیں اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور بلائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلي وأصحابه أجمعين.